بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے انسانوں، زمین میں جو کچھ بھی حلال و طیب ہے اسے استعمال کرو اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ بس تمہیں بدعملی اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ خدا کے خلاف جہالت کی باتیں کرتے رہو۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کا اتباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 168 تا 170 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب جواد پناہی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد پروگرام بزم دوستہ پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، لیجیے سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ دہلی میں سیلاب جاری، عوام سیلاب کے پانی میں کھیلنے، سیلفی بنانے اور تماشا دیکھنے سے گریز کریں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی اپیل۔ افغانستان کی طالبان انتظامیہ اچھی ہمسائگی کے اصولوں اور دوحا معاہدے کی پابندی نہیں کر رہی ہے، پاکستان کے وزیر دفاع کا بیان۔ اور عالمی چیف کی سربراہی میں پاکستان کے اعلیٰ سطحی فوجی وفد کا دورہ تہران، ایران کی مسلح افواج کے سربراہ سے ملاقات۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ایک بار پھر عوام سے اپیل کی ہے کہ سیلاب کا تماشا دیکھنے سے گریز اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے کہا ہے کہ اگرچہ جمنا میں پانی کی سطح میں کمی شروع ہو گئی اور حالات کے جلد ہی معمول پر آ جانے کی امید ہے، لیکن عوام سے اپیل کی جاتی ہے کہ احتیاط سے کام لیں۔ انہوں نے کہا کہ بہت سی جگہوں سے لوگوں کے سیلاب کے پانی میں کھیلنے اور سیلفی لینے کی خبریں مل رہی ہیں، جو خطرناک ہے۔ مسٹر کیجریوال نے کہا کہ دہلی میں سیلاب کا خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے، سیلابی پانی کی رفتار بہت تیز ہے اور کسی بھی وقت بھی پانی بڑھ سکتا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ برائے مہربانی سیلاب کے پانی میں کھیلنے، سیلفی بنانے اور سیلاب کا تماشا دیکھنے کے پانی کے قریب نہ جائیں، یہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ نے اسی کے ساتھ کہا کہ شہر سے پانی کی نکاسی کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اگر بارش نہ ہوئی تو چند روز میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری طرف ریاستی وزیر آتشی نے ریاست کے چیف سیکرٹری سے کہا ہے کہ پانی اور بجلی کی قلت کو فوری طور پر دور کرنے کے لیے ضروری اقدامات انجام دیں، اور سیلاب سے متاثرین کے لیے قائم کیے جانے والے امدادی کیمپوں میں کھانے پینے اور دیگر سہولیات کا معیار فوری طور پر ٹھیک کریں۔ یاد رہے کہ دہلی میں دریائے جمنا میں پانی کی سطح نے گزشتہ 45 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ دریائے جمنا میں تغیانی سے نشیبی علاقوں کے ساتھ ہی لال قلعے کے اطراف کی سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں اور سڑکوں پر کشتیاں چلنے لگیں۔ اس کے علاوہ راج گھاٹ اور کشمیری گیٹ سمیت دہلی کے بہت سے علاقوں میں سڑکیں زیر آب چلی گئیں اور لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے منی پور کی صورتحال کے تعلق سے بی جے پی حکومت کو ایک بار پھر سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کانگریسی رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی نے ریاستی منی پور کی صورتحال پر بدستور خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ منی پور جل گیا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ میں منی پور میں تشدد کے معاملے پر بحث ہوئی لیکن وزیراعظم نریندر مودی خاموش رہے۔ راہل گاندھی نے ہندوستانی وزیراعظم کے دورہ کانفرنس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی کو فرانس کے قومی دن پر مہمان خصوصی بنائے جانے کا تعلق رافائل ڈیل سے قرار دیا۔ یاد رہے کہ ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے فرانس کے قومی دن کی تقریبات میں شرکت کی اور انہیں فرانس کے سب سے بڑے شہری ایوارڈ سے نوازا گیا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغانستان کی طالبان انتظامیہ پر ہمسایہ اور برادر ملک ہونے کا حق ادا نہ کرنے اور پاکستانی شہریوں کے قاتل دہشت گردوں کو پناہ دینے کا الزام لگایا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ طالبان کے زیر انتظام افغانستان ہمسایہ اور برادر ملک ہونے کا حق ادا نہیں کر رہا ہے اور نہ ہی دوحہ معاہدے کی پابندی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر حملے کر کے شہریوں کا خون بہانے والے دہشت گرد افغانستان کی زمین میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ 50 سے 60 لاکھ افغان شہری تمام حقوق کے ساتھ پاکستان میں 4-5 عشروں سے پناہ گزی ہیں۔ اس کے باوجود پاکستانیوں کا خون بہانے والے دہشت گردوں کو افغانستان میں پناہ ملی ہوئی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے یہ انتباہ اسی حالت میں دیا ہے کہ پاکستان کی فوج نے بھی جمعے کو افغانستان میں تحریک طالبان پاکستان کی محفوظ پناہ گاہوں اور پاکستان کے اندر ان کی کارروائیوں پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے 9 مئی کو فوجی مراکز پر حملے سے خود کو بری ذمہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان حملوں کی پلاننگ کہیں اور کی گئی تھی۔ پاکستانی ذرائع نے 9 مئی کے واقعات سے متعلق جے آئی ٹی کے سامنے سابق وزیر اعظم عمران خان کے جوابات کا انکشاف کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کی منصوبہ بندی کہیں اور کی گئی تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق تفتیشی ٹیم کے ایک سوال جواب میں عمران خان نے کہا کہ جب کمانڈر انہیں گرفتار کرے گا تو لوگ وہیں جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ اپنی مرضی سے وہاں گئے تھے اور انہوں نے لوگوں کو ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی نے تفتیش کے دوران عمران خان کو کچھ ویڈیو فوٹیج اور تصویریں دکھائیں جنہیں دیکھنے کے بعد سابق وزیر اعظم نے کہا کہ ان کے لوگ نہیں ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ اور پاکستان کے آرمی چیف کی ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل آصف منیر اعلیٰ سطحی فوجی وفد کے ہمراہ تہران کے دورے پر ہیں۔ انہوں نے سنیچر کو اپنے وفد کے ساتھ تہران میں ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ایران اور پاکستان کے درمیان فوجیوں کی ٹریننگ اور دیگر سبھی فوجی اور دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے کی راہوں کا جائزہ لیا گیا۔ اس ملاقات میں ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری نے پاکستان کے ساتھ ایران کے تاریخی روابط کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کی اقوام کے اشتراک اور دیرینہ روابط کی وجہ سے مختلف شعبوں میں تعاون میں فروغ کی راہیں ہموار ہیں۔ جنرل محمد باقری نے ایران اور پاکستان کے درمیان فوجی تعاون کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ فوجیوں کی ٹریننگ اور دیگر فوجی دفاعی اور سیکورٹی کے امور میں تہران اور اسلام آباد کے تعاون کا فروغ علاقے کے لیے بھی مفید ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے رکن نے کہا ہے کہ دہشت گرد تنظیم ایم کے او اٹلی میں اپنا نیا اڈہ تلاش کر رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے رکن شہریار حیدری نے ایرنا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد گروہ ایم کے او کو دہشت گردانہ ماضی کی وجہ سے عراق سے نکالا گیا، جس کے بعد اس نے البانیہ میں پناہ لی، لیکن البانیہ نے بھی اس دہشت گرد گروہ سے واقفیت کی بنا پر کچھ شرطوں کے ساتھ اسے پناہ دی تھی، لیکن ان لوگوں نے شرطوں کا لحاظ نہیں کیا، جس کے بعد البانیہ کی پولیس نے ان کے خلاف کارروائی کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے میں ہے کہ اس دہشت گرد گروہ کی حقیقت یورپ سمیت پوری دنیا کے تمام ملکوں کے لیے واضح ہے، مگر اس کے باوجود اٹلی کی پارلیمنٹ نے اس دہشت گرد گروہ کے سرغنہ کے ساتھ نشست کا انعقاد کیا، جس کی اسلامی جمہوری ایران مذمت کرتا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے رکن نے کہا کہ اٹلی کی پارلیمنٹ نے اپنی اس حرکت سے یہ ثابت کر دیا کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے ان کے دعوے جھوٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گرد گروہ ایم کیو البانیہ میں ہوئی اپنی ذلت کے داغ مٹانا چاہتا ہے، اور اٹلی کے کچھ اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ یہ نشست ایسے حالات میں منعقد ہوئی کہ جب یہ گروہ بکھر چکا اور اس طرح کے سیاسی حرکتوں سے پھر سے سرگرم ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ بدنام زمانہ دہشت گرد گروہ ایم کے او کے سرغنہ کے ساتھ اٹلی کے کچھ اراکین پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ میں نشست کے بعد ایران میں اٹلی کے سفیر کو وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا۔ تہران میں ہندوستان کے سفیر نے کہا ہے کہ ایران کی چابہار بندرگاہ کا منصوبہ علاقے میں اقتصادی تبدیلیوں کے لیے ایک سنگ میل اور ہندوستان کے لیے سنہری موقع ہے۔ ایران میں ہندوستان کے سفیر رودر گورو نے چابہار بندرگاہ کا معائنہ کرتے ہوئے کہا کہ چابہار بندرگاہ علاقے یوریشیا اور یہاں تک کہ یورپ میں تجارتی لین دین کی توسیع میں منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک اس بندرگاہ کو نقل و حرکت کی اپنی گنجائش سے زیادہ استفادہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے غرب اردن کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے جمعہ کی رات غرب اردن میں نابلس کے جنوب میں واقع کفر خلیل کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق صہیونی فوجیوں نے اسی طرح غرب اردن میں نابلس کے مشرق میں واقع علاقے سالم اور مقبوضہ بیت المقدس میں شافات کیمپ پر حملہ کیا۔ درسنا پارلیمنٹ کے رکن استحاق ریویزر نے فلسطینیوں پر حملہ کرنے کے لیے تمام صہیونی آبادکاروں کو مسلح کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامع لیجیے، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم۔ میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی اور عالم اسلام کا سخت احتجاج۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جی ناظرین، مسلمانوں کی عیدوں میں سے ایک بڑی عید عید الاضحیٰ کے موقع پر جب پوری دنیا کے مسلمان خالق حقیقی کی بارگاہ میں سر بہ سجود تھے، قربانیاں کر رہے تھے اور جشن اور خوشی منا رہے تھے، عین اسی موقع پر سویڈن میں ایک انتہا پسند اسلام دشمن شخص نے قرآن کریم کی بے حرمتی کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو ایک بار پھر ٹھیس پہنچایا۔ سویڈن میں ایسا پہلا واقعہ نہیں ہے جب قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی یا اسلامی مقدسات کی شان میں گستاخی کی گئی، اس سے پہلے بھی اس قسم کے واقعات ہو چکے ہیں۔ لیکن عالم اسلام کے شدید احتجاج، شدید اعتراض کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ سویڈن کی حکومت، جو بظاہر اور اپنے آپ کو نام نہاد متمدن دنیا کا ایک رکن کہتی ہے، وہ اس قسم کے واقعات کی تکرار کو روکنے میں نہ صرف یہ کہ ناکام رہی ہے، بلکہ اس نے خود اس ملحد شخص کو جس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے اس بات کی اجازت دی کہ آزادی اظہار کے رائے کے نام پر وہ یہ اقدام کر سکتا ہے. اگرچہ سویڈن کی پولیس نے دو ہفتہ پہلے ہی اس بات کی جانب اشارہ کر دیا تھا کہ اس طرح کا ایک پروگرام ہونے والا ہے اور قرآن کریم کی بے حرمتی کی جا سکتی ہے, مسلمانوں کے خلاف مظاہرہ ہو سکتا ہے, لیکن سویڈن کی حکومت نے اس کا نہ صرف یہ کہ کوئی نوٹس نہیں لیا بلکہ ہری جھنڈی دکھائی, اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات بری طرح سے مجروح ہوئے. سویڈن کی حکومت کے اس گھنانے اور جس طرح سے اس نے اس ملحد شخص کو اجازت دی ہے اس کی شیطانی حرکت کے پیش نظر پوری دنیا کے مسلمانوں نے احتجاج کیا. ایران, عراق, پاکستان, عالم عرب کے متعدد ملکوں, حتی انڈونیشیا سے لے کے مراکش اور ملیشیا میں ہر جگہ پر مسلمانوں نے اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کیا. پاکستان میں مظاہرین نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی سویڈن کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس طرح کے اقدامات کا ارتکاب کرنے والوں سے سختی سے پیش آئے اور اس طرح کے واقعات کا سختی سے نوٹس لے. او آئی سی کا بھی ہنگامی اجلاس ہوا, لیکن او آئی سی کو جس طریقے سے سخت اور تند لب و لہجے والا بیان جاری کرنا چاہیے تھا, بظاہر اس طرح کا بیان نہیں, البتہ واقعے کی مذمت کی گئی. کیا اس طرح کے واقعات پر صرف مذمتی بیانات جاری کرنے سے اس قسم کے واقعات کی روک تھام کی جا سکے گی, یا عالم اسلام کو کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے, جیسا کہ امت مسلمہ اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ سویڈن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے؟ کیا حکومتیں اس سلسلے میں کوئی فیصلہ لے لیں گی یا لے سکیں گی؟ میری مراد اسلامی ملکوں کی حکومتوں سے. جناب, اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں موقع ممتاز سیاسی مبصر گلشن عباس النقوی صاحب کو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
گلشن صاحب, سب سے پہلے تو یہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر بار بار سویڈن میں اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں, اس کے محرکات عوامل کیا ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں, اس مرتبہ جو قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی ہے سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں, تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے اور پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی خود سویڈن میں ہی قرآن کریم کی بے حرمتی کی جا چکی ہے, اور اس بار اگرچہ ایک عام فرد نے کی ہے لیکن اس سے پہلے جو کی گئی تھی وہ خود سویڈن کے ایک سیاستدان نے, بڑے سیاستدان نے کی تھی. تو تکرار کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کے واقعات سویڈن میں ہو رہے ہیں, اور البتہ دوسرے جو ممالک ہیں وہاں پر بھی ہو چکے ہیں, یورپی ممالک جو ہیں, فرانس ان میں پیش رہا ہے,
ہالینڈ ہے, ڈنمارک,
ہالینڈ, جی ہاں. تو ایک تو یہ قرآن کریم کی بے حرمتی کی ہے, اس سے پہلے جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے گئے تھے توہین آمیز, اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ مجموعی طور پر اسلام کے خلاف جو ہے وہ مغرب میں ایک طرح کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑا محرک جس کے بارے میں آپ نے سوال فرمایا, محرک اس کا اسلامو فوبیا ہے. مسلمانوں کو اس معاشرے میں مدغم نہیں ہونے دینا, یعنی ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمان جو ہے, مسلم کمیونٹی جو ہے, اس کو الگ رکھا جائے مغربی معاشرے سے اور اسلامو فوبیا پھیلایا جائے. اسلامو فوبیا پھیلانے کے لیے بھی مغرب نے بہت سارے ہتھ کنڈے استعمال کیے, ایک تو خود یہی کہ اسلام کی مختلف طرح سے بے حرمتی کی گئی, اس کی تعلیمات کو کچھ اور ہی انداز میں اور کسی دوسرے رنگ میں پیش کیا گیا, اس کے لیے حتیٰ کہ مغرب نے داعش جیسے گروہ کو جنم دیا, وجود بخشا اور اس کو پروان چڑھایا, اور وہ بھی اسلام کے نام پر, اور لوگوں کو اور دنیا والوں کو اور خاص طور پر مغرب والوں کو یہ دکھانے کی اور سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ یہ اسلام جو ہے ایک مذہب جو تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اس کی حقیقت یہ ہے, یعنی حقیقی اسلام وہ ہے جو داعش کے ذریعے سے انہوں نے بیان کرنا چاہا. تو مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغرب والوں کے نزدیک جو سب سے بڑا محرک جو ہے وہ اسلامو فوبیا ہے, اسلام سے لوگوں کو دور کرنا ہے, کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام بہت تیزی کے ساتھ مغرب میں پھیل رہا ہے. خود سویڈن میں بھی اگر آپ دیکھیں تو 1966 میں وہاں پر مسلمانوں کی آبادی تقریباً 1000 کے قریب تھی, لیکن اب اس رواں سال میں مسلمانوں کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 800,000 کے قریب تک پہنچ چکی ہے. تو یہی صورتحال جو ہے وہ مغرب کے دوسرے ممالک میں, فرانس میں بھی جو ہے وہ مسلمانوں کی دوسری بڑی آبادی, مسلمان دوسری بڑی آبادی میں ہے, یعنی آبادی کے اعتبار سے ان کی جو نفوس جو ہیں, ان کی جمعیت جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جو اندازے لگائے جا رہے ہیں اور جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں, تو ان کے مطابق کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ 3 عشروں کے دوران, یعنی 30 برسوں کے دوران, اسلام جو ہے وہ مغرب میں بھی حرف اول اس کا ہوگا, صف اول میں, یعنی سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ مسلمانوں کی ہوگی مغرب میں. تو ظاہر ہے, اور پھر یہ بھی باقاعدہ طور پر مغرب والے سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے جو سوچ ہے, جو ان کا مکتب ہے مغرب کے لیے, مغربی زندگی کے لیے, اور جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس کے لیے اگر کوئی چیز خطرہ ہے, ان کی بقا کے لیے خطرہ بن سکتی ہے ان کی آئیڈیالوجی کے لیے, تو وہ اسلام ہے. اس لیے وہ اسلام کے خلاف نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے مختلف طرح کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, مختلف طرح کی تنظیموں کو, دہشت گرد تنظیموں کو استعمال کرتے ہیں.
اگلے پروگرام کے لیے مجھے لیے بس جو دیگر ساتھی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.
شکریہ جی.
عزیز سامعین, ابھی آپ سیاسی پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, کچھ نہ تھا طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے, ان کے در صدا سے پہلے, بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے, کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے, ہر طلب پوری ہوئی سے پہلے, نام احمد کی دعا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے اپنا محبوب پروگرام بزم دوستاں۔
بزم دوستاں رحیم۔ عزیز سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں لے کر حاضر خدمت ہے
حسین تقوی
اور میں ناہید انوری۔ ہمارا ڈھیروں سارا سلام قبول کیجئے۔ جی ہاں سامعین، امید کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور اس وقت اپنا ہر دل عزیز پروگرام بزم دوستاں سن رہے ہوں گے۔
جی ہاں، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہماری دعا و تمنا یہی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ باجی، پچھلے پروگرام میں جو ہے وہ ہم نے ابتدائی پروگرام میں قرآن کے حوالے سے جو ہے وہ ذکر کیا جو سویڈن کے حوالے سے ہوا، تو اس کے بعد کچھ ہمارے سامعین کا جو ہے وہ ایک دو میسیجز آئے جو بڑے جو ہے غور طلب تھے، اور وہ غور طلب اس لیے بھی تھے، اس کا جو مفہوم تھا میں یہ بیان کروں گا۔ ہم قرآن کی بے حرمتی پر جو ہے وہ اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہیں، ہمارا دل جو ہے وہ خون کے آنسو روتا ہے، لیکن وہ کہا ایک ہمارے سامنے نے کہ حسین تقوی صاحب آپ اس بات کا بھی ذکر کریں کہ قرآن بھی خون کے آنسو روتا ہے۔
بالکل، یہ تو بالکل انہوں نے سو آنے بات صحیح
تو کہا کہ قرآن کب خون کے آنسو روتا ہے کہ جب ہم قرآن کی تعلیمات کو بھول جاتے ہیں اور قرآن کو غلافوں میں رکھ کے جو ہے وہ ہم
گھر کی زینت بنا کر
رکھ دیا جاتا ہے اور صرف کبھی کبھی رمضان میں کھول لیتے ہیں اور اس کے بعد جو، تو مجھے بڑا اچھا لگا یہ میسج، اور جو ہے ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ سوچا تھا کہ پروگرام شروع ہوگا تو اس بات کا ضرور ذکر کروں گا کہ جہاں پر ہم قرآن کی حرمت کا خیال رکھتے ہیں وہاں پر ہم، یہ بھی قرآن کی حرمت ہے کہ ہم قرآن کو نہیں بھولیں، اور قرآن کی عظمت کا تعلق ہمارے دل سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں۔
بالکل، اور قرآن کا نور اسی وقت بکھرے گا اور ہر جگہ روشنی کرے گا جب آپ کے گھروں میں قرآن کھلے، اسے پڑھا جائے
اور اس پر عمل کیا
جائے، عمل بھی کیا جائے تو اس کی روشنی آپ پھر دیکھیں
کتنی زیادہ ہوگی۔ جی ہاں بالکل، یہ بہت اچھی بات تھی کہ جو میں اس کو میں لے کے آیا تھا اور میرا دل چاہا کہ پروگرام کے آغاز میں کیا جائے، اور جب دعا اور پروگرام کے آغاز کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے دل سے یہی تمنا نکلتی ہے خداوند متعال ہمیں قرآن کی پناہ میں رکھے، خداوند متعال ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، اور سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیر و خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جیسا کہ آپ نے عرض کیا جاری و ساری رہے اور ہر آنے والا دن ان کے لیے بہتری اور خوشحالی لے کر آئے۔ جی
جی ہاں، رام باز میں دوستہ ہیں اور ہمیشہ کی طرح ہمارا گلدستہ یہاں سجا ہوا ہے آپ کے خطوط سے۔ اور یہ پہلا خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ٹنڈو محمد خان سے غلام نبی صاحب نے، اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں اور سارے پروگرام مجھے بے حد پسند ہیں۔ ویسے اگر اپنی جاب کی بات کروں تو شاید ہی میرے پاس وقت ہو، لیکن میں ریڈیو تہران کی نشریات اپنے علم اور معلومات میں اضافے کے لیے سنتا ہوں۔ بہت خوب، اور آگے چل کے انہوں نے لکھا ہے کہ خبریں، تبصرے اور دیگر موضوعات پر معلوماتی پروگرامز سب کا معیار بلند ہوتا ہے۔ من کی بات یہ ہے کہ ریڈیو تہران ہر لحاظ سے مفید اور بہترین ہے۔ رہا سوال آواز کی کیفیت کا جس پر سامعین تبصرے بھی کرتے ہیں، تو عرض ہے کہ ہمارے شہر میں ریڈیو تہران کی نشریات اکثر و بیشتر صاف سنائی دیتی ہے، کبھی کبھار آواز میں اتار چڑھاؤ پیدا ہوتا ہے۔ آج کل دوبارہ مغرب میں قرآن کی بے حرمتی کی خبریں موصول ہو رہی ہیں اور یہ خبریں سن کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آج مسلمان ملکوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے سخت موقف اختیار کریں اور مسلم امہ کے حق کا دفاع کریں۔ تمام سامعین کو میرا سلام، ریڈیو تہران ایران زندہ باد۔ جی ہاں، اس کے جواب کے لیے چلتے ہیں ہمارے بھائی حسین کی جانب۔ جی
جی جناب غلام نبی سمو صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ پیارا اور خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا. ریڈیو تہران کی نشریات سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. ویسے باجی ہمارے کچھ سامع ایسے ہیں کہ جو ریڈیو تہران کی نشریات جو ہے وہ عشق کی اعلیٰ ترین منزلوں پر پہنچ کر سنتے ہیں. تو ان میں سے ہی ایک جو ہے وہ جناب غلام نبی صاحب ہیں کہ جو ریڈیو تہران سنتے ہیں اور
تہہ دل سے
سنتے ہیں اور ہمارے پروگراموں کے حوالے سے وقتاً فوقتاً خط بھی لکھتے ہیں اور ہر مہینے میں دو مہینے میں ان کا خط جو ہے وہ موصول ہوتا رہتا ہے. اور یہ بات ضرور لکھتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے میں وقت نکال کر جو ہے ریڈیو تہران سنتا ہوں. ایک میرے خیال سے ایک خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ کسی شوگر میل میں جو ہے وہ ملازم ہیں اور جی ہاں بزی رہتے ہیں اور ان کی شفٹیں جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہیں, جس کی وجہ سے بھی کہہ رہے تھے کہ کبھی کبھی نشریات سننے میں پریشانی ہوتی ہے, لیکن میں پھر بھی کوشش کر کے جو ہے وہ نشریات سنتا ہوں. شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا کہ ریڈیو تہران سے جڑے ہوئے ہیں. اور انہوں نے بھی باجی اپنے خط کے اندر قرآن کی بے حرمتی کا جو واقعہ سویڈن میں رونما ہوا ہے اس کے حوالے سے لکھا ہے, اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے. اگر مسلم امہ مسلم ممالک جو ہے وہ سخت موقف اختیار کریں, مغرب میں اس قسم کی مثلا آزادی اظہار کے بہانے اس قسم کے واقعات کو مثلا ہونے دیں, تو یقینی طور پر جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر سب کو مل بیٹھ کر جو ہے ایک فیصلہ کرنا ہوگا تاکہ اس قسم کے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں. ہم شکریہ ادا کرتے ہیں غلام نبی صاحب کا کہ اتنا پیارا خط ہمارے لیے ارسال کیا. اور باجی آخر میں جو انہوں نے ایک نعرہ لگایا ہے وہ بھی ان کے دل کی آواز ہے, اس پر بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں.
جی
ریڈیو تہران اور ایران سے جو ان کی محبت ہے وہ قابل دید اور قابل رشک ہے. بہت شکریہ, بہت نوازش.
جی ہاں, خطوط کا سلسلہ جاری و ساری ہے, اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں حال ہی میں ضم ہونے والے قبائلی علاقے پارا چنار سے یاسین علی توری صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
انہوں نے اپنے اس خط کے ذریعے سویڈن میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قرآن پاک کو سر عام نظر آتش کرنے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور لکھا ہے کہ اس حوالے سے ریڈیو تہران نے اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داری ادا کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس واقعے کے حوالے سے حقائق کو آشکارا کیا ہے. ویسے ریڈیو تہران اسلام و مسلمین کے دفاع میں ہمیشہ پیش پیش رہتا ہے اور ہمیں ریڈیو تہران پر فخر ہے. آج کل ریڈیو تہران کی آواز صاف سنائی دے رہی ہے, جبکہ میرے دیگر دوست بھی ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں, جن میں برادر عاشق حسین, علمدار عباس, سلامت علی اور علی حسین شامل ہیں. میں آپ کی ویب سائٹ پر خبریں دیکھتا ہوں, ریڈیو کے پروگرام سنتا ہوں, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں ریڈیو کی نشریات ریڈیو پر ہی سنوں. آپ کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام ہمیں بہت ہی پسند ہیں, جبکہ یہاں ریڈیو تہران سننے والوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے. آواز کے حوالے سے ضرور کچھ کریں.
جی جناب یاسین توری صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے پارا چنار سے ہمیں یہ خط جو ہے وہ ارسال کیا. اور اب تو کافی عرصہ ہو گیا ہے, لیکن یہ یاداوری کراتے رہتے ہیں کہ قبائلی علاقے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا صوبے میں ضم ہو گئے. ہوتا ہے کہ چونکہ جو قبائلی علاقے ہوتے ہیں ان کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے, اور اس میں جو سہولیات کی فراہمی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں, تو شاید یہی وجہ ہے کہ یہ اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ ریڈیو کے ذریعے سے بھی یہ بات پہنچے کہ جو سہولیات شہروں میں ہیں وہ قبائلی علاقوں میں بھی پہنچنی چاہیے. بہرحال یہ حکومتوں کی باجی ذمہ داری تو ہے کہ وہ سہولیات جو ہے وہ اپنے مثلاً باشندوں کے لیے, اپنی عوام کے لیے فراہم کریں. اگر ایسا نہ ہو تو واقعاً یہ بڑی زیادتی ہوگی
وہ ان افراد کے لیے جو وہاں پر زندگی بسر کر رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی اسی سماج کا ایک حصہ ہے.
بے شک ایسا ہی ہے, چاہے وہ دیہی علاقے میں رہتے ہوں چاہے وہ شہری علاقوں میں, لیکن صاف پانی ہوا, صحت ہوئی, یہ سوالے سے
تمام فیسلٹیز ان کے لیے بھی مہیا ہونی چاہیے.
جناب یاسین علی توری صاحب نے بھی قرآن پاک کی بے حرمتی جو ہوئی ہے اس واقعے کی مذمت کی ہے, اور اس حوالے سے ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگراموں کو بھی سراہا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے اپنے دوستوں کا بھی ذکر کیا ہے جو اکثر و بیشتر اپنے خط کے اندر کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب یاسین علی توری صاحب آپ کا کہ اتنی محبت سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے, اور پابندی کے ساتھ آپ خط لکھتے ہیں, اور باجی خط لکھ کے پوچھتے بھی ہیں کہ کب نشر ہوگا.
جی ہاں بہت خوب،
ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ بزم دوستاں جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ مس نہ ہو جائے. بہرحال ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ میں اطلاع آپ کو دے دوں گا سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ کب ہمارا یہ پروگرام نشر ہوگا، تاکہ آپ یہ پروگرام جو ہے وہ ریڈیو کے ذریعے سے سنیں. بہت بہت اپنا خیال رکھیے گا، تمام دوستوں کو ہمارا سلام عرض کیجیے گا، خوش رہیں، آباد رہیں جہاں پر بھی آپ ہیں.
جی ہاں، پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں، ہمارا ساتھ دیجیے، سامعین کہیں نہ جائیں. اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے لداخ سے محمد اصغر صاحب نے.
جی کیا لکھتے ہیں؟
لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے سارے پروگرام سننے کی کوشش کرتا ہوں، ویسے میں خبروں اور سیاسی تبصروں کا شوقین ہوں، مجھے بہت پسند ہیں ریڈیو تہران کے سیاسی پروگرام، لیکن ساتھ ہی ساتھ دیگر پروگرام بھی سننے کی کوشش کرتا ہوں جن میں اسلامی شخصیات اور افکار و نظریات، گھر اور گھرانہ، دریچے، آج کا ایران، آس پاس وغیرہ شامل ہیں. آواز بھی قدر بہتر ہے. لداخ میں ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کے ناظرین اور سامعین کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. ہمیں ایران سے خاص لگاؤ ہے، اس کی ایک وجہ ایران کا باطل قوتوں کے مقابلے میں ڈٹا رہنا ہے. آج کل ایران پر امریکہ کا زیادہ دباؤ ہے، لیکن ایران امریکہ کی دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہے. اللہ ایران کی حفاظت فرمائے. ہماری تمام تر ہمدردیاں ایران کے عوام کے ساتھ ہیں اور ہم ایران کے حق میں آواز بلند کرتے رہیں گے.
جی جناب محمد اصغر صاحب، بہت شکریہ لداخ سے آپ نے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے سے یہ خط تحریر کیا ہے، اور بہت شکریہ کہ ایک مہینے میں آپ کا یہ ایک چھوٹا سا پیغام آیا تھا عید کی مناسبت سے، اور اب آپ نے جو ہے وہ یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے. بہت نوازش، بہت شکریہ، اور ریڈیو کے پروگرام سننے پسند کرنے کا شکریہ. پروگراموں کے نام بھی آپ نے تحریر کیے. باجی کچھ ہمارے سامعین ہیں جو خالی نام لکھ دیتے ہیں، ویسے کچھ سامعین ہیں کہ جو نام لکھنے کے ساتھ جو پروگرام میں باتیں نشر ہو رہی ہوتی ہیں ان کا بھی ذکر جو ہے وہ کر دیتے ہیں.
ذکر کرتے ہیں، تبصرہ بھی کرتے ہیں بعض تو.
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، تبصرہ بھی کرتے ہیں، اور جب تبصرہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی پروگرام جو ہے وہ شوق سے سنے جا رہے ہیں، اور ہمارے جو محنت پورا اسٹاف کر رہا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ سامعین کے دل کی آواز ہم تک پہنچتی ہے. اور ویسے جو تبصرے آپ کرتے ہیں باجی کے لیے نئے نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ تو خبروں میں رہتی ہی ہیں، اور آپ ان کی آواز بھی سنتے ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہے وہ خبریں بھی سنتے ہیں ان کی آواز میں سحر اردو ٹی وی سے، اور ہفتے میں میرے خیال سے دو دن نشر ہوتی ہیں، تین دن نشر ہوتی ہیں.
کیا
خبریں آپ کی؟
خبریں تو خیر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری جس دن شفٹ ہوتی ہے تو ہم اس دن ہوتے ہیں. ویسے سنڈے کا دن میرا فکس ہوتا ہے شام کی نشریات کے لیے.
بالکل ایسا ہی ہے، اور خدا ان کو سلامت رکھے، اور یہ وقت دیتی ہیں ریڈیو کے لیے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کہیں باجی جو ہے وہ ہمارے پروگرام کو خدا حافظ نہ کہہ دیں، لیکن سامعین کا جو اس وقت دباؤ ہے وہ یہی ہے ہم پر کہ باجی کہیں جانے نہ پائیں. لہٰذا امید کرتے ہیں، لہٰذا امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بزم دوستہ کے ساتھ جو ہے وہ باجی جڑی رہیں گی، اور ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. میرے خیال سے پروگرام بزم دوستہ کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اب اتنے زور زور سے ہاتھ ہل رہے ہیں کہ جلدی سے خدا حافظی کر دیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے.
خدا حافظ.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائی پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 25 تیر، 27 ذی الحجہ اور 16 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ ستائیس ذی‌الحجہ سن 691 ہجری قمری کو شہرہ آفاق ایرانی شاعر و ادیب شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی نے وفات پائی۔ شیخ سعدی شیراز میں ابتدائی دینی اور ادب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جوانی میں بغداد چلے گئے اور اس شہر کی مشہور جامع نظامیہ میں اس دور کی مروجہ تعلیم حاصل کی۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شیخ سعدی نے مختلف ممالک کا سفر کیا، جن میں شام، فلسطین، حجاز اور روم وغیرہ کا نام لیا جا سکتا ہے۔ شیخ سعدی نے سفر کے دوران اپنے دور کے دانشوروں کے علاوہ مختلف معاشرتی طبقات سے تعلق رکھنے والوں سے ملاقات کی اور مفید تجربے حاصل کیے۔ مختلف ممالک کا دورہ کرنے کے بعد شیخ سعدی شیراز واپس آئے اور اپنی 30 سالہ غیر ملکی سیاحت اور مختلف نسلوں اور تہذیبوں سے تعلق رکھنے والوں کی ملاقات سے حاصل ہونے والے تجربوں اور معلومات کو شعر و نثر کے قالب میں ڈھالنے کے کام میں مصروف ہوئے۔ 655 ہجری قمری میں انہوں نے اپنی منظوم کتاب بوستان مکمل کی، جو عدل و انصاف، احسان و ایثار، تواضع و فروتنی، میانہ روی، پیار و محبت، توبہ و استغفار، تربیت و اصلاح اور مناجات و دعا جیسی اخلاقی اقدار اور وعظ اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ 656 ہجری قمری میں انہوں نے اپنی دوسری معروف کتاب گلستان لکھی، جو اخلاقی اور سماجی حکایات پر مشتمل ہے۔ سولہ جولائی 1890 عیسوی کو ڈاکٹر جیمز پارکنسن نے پارکنسن بیماری کے اسباب و علل کو دریافت کیا، اسی لیے اس بیماری کا نام پارکنسن رکھا گیا۔ اس بیماری کی اہم علامات میں ہاتھ، زبان، سر اور چہرے کی شدید اور مستقل بنیادوں پر لرزش اور چلتے وقت توازن کا فقدان شامل ہے، جس کا احساس بڑھاپے میں زیادہ ہوتا ہے۔ پارکنسن بیماری کی ایک بنیادی وجہ دماغ اور اعصابی نظام میں خلل ہے۔ ابھی تک اس بیماری کے مؤثر علاج کا کوئی طریقہ دریافت نہیں ہوا ہے۔ سولہ جولائی 1945 عیسوی کو امریکہ نے پہلے ایٹم بم کا تجربہ کیا۔ ایٹمی دھماکے سے امریکہ کا مقصد جاپان پر ایٹمی حملے کے لیے تیاری کرنا تھا، جو دوسری جنگ عظیم میں امریکہ اور اس کی اتحادی افواج کے خلاف لڑ رہا تھا۔ جاپان اس وقت تک یورپ میں جنگ بند ہونے کے باوجود امریکہ کی شدید بمباری کا مقابلہ کر رہا تھا۔ امریکہ نے اپنے ایٹمی تجربے کے بعد اگست 1945 میں جاپان کے ہیروشیما اور ناگاساکی شہروں پر ایٹمی حملہ کیا اور اس طرح اپنا نام ایک بڑے مجرم کی حیثیت سے تاریخ میں ثبت کرا لیا۔ سولہ جولائی 1973 عیسوی کو ہندوستان کی تحریک آزادی کے ایک رہنما علامہ ابن حسن رضوی جارچوی نے وفات پائی۔ علامہ ابن حسن رضوی جارچوی 21 مارچ 1904 کو جارچا، ضلع غازی آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے رامپور، میرٹھ، علی گڑھ اور لاہور میں حصول علم کے مختلف مراحل گزارے اور سندھ، پنجاب اور دہلی میں تحریر و تقریر کی وجہ سے شہرت پائی۔ ایک عرصہ وہ راجہ صاحب محمود آباد کے اتعلیق رہے۔ 1948 سے 1951 تک شیعہ ڈگری کالج لکھنؤ کے پرنسپل رہے، پھر 1 اکتوبر 1951 کو پاکستان چلے گئے۔ تحریک پاکستان کے دوران علامہ ابن حسن جاچوی مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے رکن رہے۔ علامہ جاچوی کراچی یونیورسٹی کے شعبہ شیعہ فقہ کے پہلے استاد تھے اور یہ شعبہ انہی کی مساعی سے وجود میں آیا۔ July 16, 1990 کو پاکستان نے پہلا سیارہ بدر اول خلا میں چھوڑا۔ بدر اول کی تیاری پر تقریباً 2.5 کروڑ روپے لاگت آئی تھی۔ یہ سیارہ بحر الکاہل میں فلپائن اور تائیوان کے درمیان مدار میں چھوڑا گیا، جو خلا میں پاکستان کا پہلا قدم تھا۔ بدر اول کا وزن 52 کلو گرام تھا۔ یہ زمین کے گرد 1 چکر 98 منٹ میں مکمل کرتا تھا۔ بدر اول کا تجربہ کامیاب رہا اور اس نے 20 اگست 1990 تک معلومات فراہم کی، لیکن بعد ازاں یہ سیارہ آسمان کی وسعتوں میں گم ہو گیا۔ July 16, 2001 کو ہندوستان اور پاکستان کے رہنماؤں کے درمیان ہندوستان کے تاریخی شہر آگرہ میں ہونے والا آگرہ سربراہی اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ 14 سے 16 جولائی تک جاری رہنے والے اس اجلاس میں اس وقت کے پاکستان کے صدر پرویز مشرف اور ہندوستان کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے شرکت کی۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہونے والا یہ ایک تاریخی سربراہی اجلاس تھا، جو دونوں ملکوں کے دیرینہ مسائل کے حل کے مقصد سے منعقد ہوا، تاہم مذاکرات کا عمل ٹوٹ گیا اور آگرہ معاہدے پر کبھی دستخط نہیں ہو سکے۔ اس سے پہلے 1999 میں ہندوستان کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے دوران لاہور اعلامیہ پر اتفاق اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششیں کرنے کا عہد کیا گیا۔ کافی سفارتی کوششوں کے بعد دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ مسئلہ کشمیر سمیت مختلف تنازعات کے حل کی امید کے ساتھ آگرہ سربراہی اجلاس شروع ہوا، لیکن نتیجہ حاصل کے بغیر ہی اجلاس ختم ہو گیا۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کی بیرونی انٹیلیجنس ایجنسی را کے سابق سربراہ اے ایس دولت نے 16 جولائی 2015 کو یہ انکشاف کیا کہ آگرہ اجلاس کے خاتمے میں ایل کے اڈوانی نے اہم رول ادا کیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور سامعین، اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولو اخشى الا عدلا ولو اعتمد الا قولا ولو امسك الا بحبل بك استجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين.